الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين محترم یہاں بہت سی باتیں جو قابل اصلاح ہیں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی طرف اکثر و بیشتر توجہ دلائی جاتی ہے، یعنی وہ امور جو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض باتوں میں افراط و تفریط ہوتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے میں بہت سارے لوگ غلو اختیار کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کام کو نہ کرنے میں غلو کرتے ہیں۔ ان دونوں سے ہٹ کر ایک تیسرا راستہ ہے، شریعت کا اعتدال والا راستہ، کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ تو اپنے بزرگوں کے کلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی رہتی ہے کہ جن باتوں میں آج امت محمدیہ الجھی ہوئی ہے، اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی وہی سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، رکاوٹ ڈال دی، رشتہ نہیں ہوتا، کاروبار بند ہو گیا۔ اب مختلف لوگوں پر وہ شک کرتا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا ہو، فلاں بھی دشمن ہے، فلاں شخص بھی جو ہے وہ میرا حاسد ہے۔ تو ایک تو بلا وجہ لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تحقیقی بات ہوتی نہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ جو دینی اعتبار سے تقوی والی زندگی نہیں رکھتے۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، جادوگر، سفلی کرنے والے، ساحر قسم کے لوگ، کہانت یا نجوم پر عمل کرنے والے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کوئی چیز جو رکھی ہوئی کہیں تھی گم ہو گئی، اس نے بتا دیا، اسے پہنچا ہوا بزرگ سمجھ لیتے ہیں، صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کے لوگ، ان کا مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اگر وہ مسلمان نہ ہو، کافر بھی ہوں، تو بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسلمان ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ تو اس قسم کے کام لوگ کرتے ہیں، سفلی کرتے ہیں، جادوگر جادو کرتے ہیں، بلا شبہ یہ کام ہو رہے ہیں معاشرے میں، لیکن اس زمانے میں اس قدر اس میں غلو ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگا ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کر دیا۔ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ میرا جانا ہوا، تو وہاں اتفاق سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو مجھے ایک نے کہا کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو دکھاتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں، میں نے دکھا دیں، ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا۔ میں نے کہا میں تو محسوس نہیں کرتا کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے پھر بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے کیا ہے، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کون صاحب ہے۔ ایک صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بالشت میرے ہاتھ کو ناپا ایک خاص طریقے سے، اور اس کے بعد پھر قلم سے نشان لگائے اور پھر دوبارہ ناپا، کہنے لگے جی آپ پر تو بڑا زبردست جادو کیا ہوا. میں نے کہا بھائی پھر، کہتا ہے اور میں کسی اور کو بتاتا ہوں، ابھی ایک اور میرے ساتھ دوست ہیں وہ آپ کو بتائیں. ان کو بلوا لیا، تو کہا کہ ذرا تم دیکھو بھائی. اس نے اپنے طریقے سے دیکھا تو اس نے بھی یہی تشخیص کی کہ بھائی جادو تو بڑا زبردست ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا کسی نے کچھ کام کیا ہوا ہے. کہنے لگا اچھا میں دیکھتا ہوں، آپ آنکھیں بند کر لو. آنکھ بند کر لی، کہا کہ آپ کو کوئی کتا بلی نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا کوئی نظر نہیں آ رہا بھائی. کہنے لگا آپ کو اپنا گھر نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا تصور میں آ رہا ہے، یعنی اگر میں تصور کروں تو گھر نظر آئے گا. آپ میں سے کوئی شخص بھی گھر بیٹھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے گھر پہنچ سکتا ہے تصور میں؟ تو میں نے کہا بھائی میں جب تم نے کہا اور میں نے تصور کیا تو مجھے اپنا گھر نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہاں کس طرح کا ہے. کہا کہ کوئی چیز گھر میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. کہا کہ کوئی بلی کتا؟ میں نے کہا جو بلی کتے ہیں ہمارے، بول تو کتے تو ہیں نہیں، بلیاں ہیں تو وہ ان کا تصور اگر کریں تو نظر آتی کہ ہاں بھائی گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں. بہرحال مقصد ان کا یہ تھا کہ بھائی بہت ہی کوئی زبردست قسم کا جادو ہے. لیکن یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس پر توکل اور یقین رکھنا چاہیے. اگر آدمی ان کی باتوں پر یقین کر لے تو بیمار ہو جائے. کسی کے پاس آپ جائیے، کوئی آپ کو یہ کہنے کو تیار نہیں کہ آپ پر کچھ نہیں ہے. اس نے کہنا کہ آپ کو تو بس کسی نے کیا وہی ہے زبردست، اور پھر اس کو جو نسخہ آپ کو بتائے گا تو اس پہ 10-20 ہزار تو لگتے ہی ہوں گے کم از کم. ایک کونے میں بیٹھ کے کرنا پڑے گا، کہیں جا کے قبرستان میں کوئی چلہ کھینچنا پڑے گا، کوئی مردے کی ہڈی لے کے آنی پڑے گی اور اس پر کچھ لکھنا پڑے گا، جو آپ تو نہیں کر سکتے یہ کام. اچھا بھائی مجھے کرنا پڑے گا تو مجھے تو پیسے چاہیے پھر. تو بہرحال یہ طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں. اس زمانے میں بہت سارے بھنگی جمعدار اور ایسے ہی مختلف نامذہب قسم کے لوگ، نام بھی انہوں نے مسلمانوں والے رکھے ہیں لیکن کام وہی سب کر رہے ہیں. اور یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتی ہے، وہ اس قسم کے لوگوں کے پاس جا کر اپنا ایمان گنواتی جاتی ہے. کیونکہ بعض اوقات وہ ایسے ایسے اعمال کرا لیتے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے کسی طور پر کرنا، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس نے کام کر دیا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا، اور کام کسی کا حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس سلسلے میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. ہمارے یہاں معاشرے میں بعض لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تعویذ دم درود بالکل جائز نہیں، حرام ہے، شرکیہ کام. ایک گروہ تو ایسا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جو تعویذ گنڈے ہیں بس یہی اصل ہے، دین ہے ہی اس کا نام، جھاڑ پھونک کا نام ہی اصل دین ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے دوسرا. تو یہ دو انتہائیں، بعض لوگ تعویذ گنڈے ہوئی کو شرک کہتے ہیں کہ بالکل ہی شرکیہ کام ہے، لہذا صاحب نہ آپ کسی سے دم کرائیں نہ کسی سے جھڑوائیں. تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اور ایک طبقہ یوں ہے کہ وہ کام ہی یہی کر رہا ہے، اس کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں کر رہا. رات دن آپ چلے جائیے، لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی. حضرت محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ کسی مسجد میں میں گیا، اور وہاں سے جب میں واپس نکلا تو میں نے ایک عجیب کراہیت والا منظر دیکھا. میں دیکھا کہ لوگ قطاروں میں کھڑے ہوئے دائیں بائیں، بیچ میں راستہ چھوڑا ہوا. کہ بھائی میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کہا کوئی پیر صاحب آئے ہوئے. اچھا، اب جب وہ مسجد سے نکلے باہر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے تو جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے دائیں بائیں انہوں نے منہ کھول دیے. اب ایک ادھر تھوکتے تھے، اس کے منہ میں تھوکتے تھے، ادھر اپنا بلغم پھینکتے تھے، ادھر پھینکتے تھے، اس طرح وہ کرتے. آگے قطار ختم ہوئی تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے کچھ پھونکے وونکے مارنے کے لیے جناب وہ کھڑے ہوئے تھے، لے کے کوئی گلاس میں پانی لے کے کھڑا ہوا تھا، تو کوئی کسی طریقے سے. فرماتے ہیں میں نے خود یہ منظر دیکھا اور مجھے اپنی جو یقین نہیں آیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس طرح کے مطلب مکروہ عمل، جو بہرحال انسان کی طبیعت کو جس سے کراہیت آتی ہے، لیکن وہ اس کو بخوشی سب کچھ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کام ہو جائے گا تو پتہ نہ جانے کیا ہو جائے گا. تو اعوذ باللہ، اس قسم کے کام ہمارے یہاں ہیں. اس سلسلے میں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے. بلا شک و شبہ ایسی احادیث موجود ہیں جس میں جھاڑ بھونک کو شرکیہ کام کہا گیا ہے، شرکیہ عمل کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن ہم ذرا یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس قسم کے کام تھے، کس قسم کی چیزوں سے منع کیا گیا۔ اس زمانے میں جو چیز رائج تھی وہ منتر تھے جو شرک پر مبنی ہوتے تھے، اور بعض ایسے کلام ہوتے تھے کہ جن کے معانی کا بھی علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ وہ پڑھتے بھی تھے لوگ اور لکھ کر بھی دیتے تھے، تو اصل میں شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی، غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، وہ جو جنات ہیں اور دیگر قسم کے لوگ تھے ان سے مدد طلب کرتے تھے وہ۔ تو بعض اوقات تو ایسا کلام پڑھتے تھے اور پھر اس کلام کو مؤثر بالذات سمجھتے تھے کہ یہ جو منتر ہے، یہ کلام ہے، یہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے، اس کلام میں اور اس کے الفاظ میں یہ اثر ہے کہ یہ پڑھے گا تو شفا ہو جائے گی۔ یعنی مؤثر حقیقی اللہ کو نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان الفاظ کو سمجھتے تھے جو الفاظ کے منتر کے طور پر وہ پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ بس جب اس کو ہم پڑھیں گے فوراً جو ہے وہ اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا۔ اس طرح سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے منتروں کو جس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو، شیاطین سے مدد طلب کی گئی ہو، کاہنوں سے مدد طلب کی گئی ہو، تو اس کو آپ نے ناجائز قرار دیا کہ اس قسم کا جھاڑ پھونک، اس قسم کا دم درود جو ہے وہ ناجائز اور حرام۔ اور اس کے علاوہ وہ کلام جو قرآن و حدیث سے ثابت، جس میں غیر اللہ کی مدد نہ لی گئی ہو اور اللہ تعالی اللہ رب العزت کو مؤثر حقیقی سمجھا گیا ہو، صرف اس حد تک کہ بھائی قرآن و حدیث ہے، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ برکت ہوگی، خیر ہوگی، اگر کوئی شخص کسی کو اس قسم کا کلام بتلا دے کہ جس کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہ ہو، محمل الفاظ بھی نہ ہو، الفاظ بھی بالکل سمجھ میں آنے والے ہوں، ایسے نہ ہوں کہ بعض الفاظ جو سمجھ میں ہی نہ آ رہے ہوں، تو اگر سمجھ میں نہ آنے والے الفاظ ہیں تو وہ بھی جائز نہیں، بلکہ اس قسم کا کلام ہونا چاہیے جو صحیح ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیں دکھلائی گئی مختلف، ایک حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس بات سے آگاہ کیا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دیکھا تو بہت بڑی تعداد تھی ان کی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑوں پر، وادیوں میں اور آسمان کے کناروں تک پھیلے ہوئے ہیں، یعنی بہت بڑا گروہ تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، تو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور امت لائی گئی جو اس سے بھی زیادہ بڑی تھی، غالباً وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دکھلائی گئی جو تعداد میں اور کثرت میں پہلی امتوں سے بہت بڑھ کر تھی، تو آپ کو کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے، کیا آپ راضی ہو گئے، یعنی خوش ہو گئے اتنی بڑی تعداد دیکھ کر اپنی امت؟ آپ نے فرمایا کہ نعم یا ربی، اے اللہ ہاں میں خوش ہوں۔ تو آپ کو مزید خوشخبری دی گئی کہ ان میں 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب بعد میں فرمایا کہ بھئی 70,000 کا جو عدد ہے یہ تعداد کے لیے نہیں ہے بلکہ کثرت کے لیے بیان کیا گیا ہے، کہ 70,000 کا مطلب یہ کہ بے شمار امت آپ کی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ اور بعد میں فرمایا کہ جتنی بھی امت دکھلائی گئی تھی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، اس کی رحمت اگر جوش میں آئے تو جو کچھ دکھلایا گیا ہر آدمی کے ساتھ اگر 70,000 ہوں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بات نہیں، بلکہ ہمیں ایسا ہی سمجھ لینا چاہیے، اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے، اس لیے کہ بھائی جس کا حساب لیا گیا یا جس سے حساب لیا گیا وہ پکڑا گیا، بس کون ہے جو اللہ کو حساب کتاب دے سکتا ہے؟ یہاں آج آپ کے پاس کوئی لیٹر آ جائے کسی کا کہ آپ کی دولت کا حساب کتاب ہوگا تو جناب حکیم کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، آدمی بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو تمام حقائق سے واقف ہیں اور تمام غیب ان پر منکشف ہے، ظاہر ہے سب کچھ، اگر وہاں حساب و کتاب شروع ہو گیا تو کون بچ سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ اگر حساب لے تو آسان حساب لیجئے. اور آسان حساب کی جو تفسیر بیان فرمائی وہ کیا تھی؟ کہ بعض اوقات غیر ملک سے جب آدمی آتا ہے باہر سے اور اس کے پاس بہت سا سامان ہوتا ہے، تو یہ امکان تو ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کسٹم والے کہیں کہ آ جاؤ بھائی لائن میں لگ جاؤ، گرین سگنل سے آپ نہیں جا سکتے، ریڈ پہ آ جائیے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ دماغ میں تارے سے چمکنے لگتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا، صحیح بھی ہو تب بھی، تو اگر کوئی غلط ہے اس کا تو نہ جانے کیا حال ہو. تو بہرحال ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامان پر بس کسٹم والے معمولی سا دیکھا اور اس پر چاک لگا دیا کہ جائیے. یہ ہے آسان حساب کتاب کہ اللہ تعالیٰ ایک نظر ڈالے اور کہیں کہ جاؤ، سمجھانے کے لیے فرماتے تھے. تو بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اول تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے، اور اگر حساب و کتاب ہو بھی تو بس اس قسم کا ہو کہ ایک نظر رحمت ہو اور فرمائے کہ جاؤ ہو گیا تمہارا حساب. اللہم اجعلنا من، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ 70,000 فرمایا گیا، مجھے بتلایا گیا کہ بے حساب جنت میں داخل ہوں. اور پھر کہا گیا کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے، یعنی کیا صفات ہوں گی ان کی جو جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہ کرتے ہوں، یعنی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. اس کو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ جھاڑ پھونک سے مراد یہاں پر وہ جھاڑ پھونک ہے جو شرکیہ اعمال پر مبنی ہو یا شکر شرکیہ الفاظ پر مبنی ہو. جو جھاڑ پھونک اس قسم کے ہوں تو اس قسم کی جھاڑ پھونک یقیناً وہ جنت میں داخل نہیں ہوں. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام نہ کرتے ہوں، کیونکہ اس زمانے میں جو رائج تھا وہی بتلانا مقصود ہے کہ بھئی اس زمانے میں جو جھاڑ پھونک کے لوگ کام کرتے ہیں یہ، تو وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ جائیں گے جو یہ کام نہ کرتے ہوں، یعنی شرکی اعمال نہ کرتے ہوں وہ جنت میں جائیں گے. اور دوسرا فرمایا کہ بدشگونی کرنے والے، بدفالی کرنے والے، بعض لوگ ہوتے ہیں راستے میں جا رہے ہیں، بلی راستہ کاٹ گئی وہیں سے واپس ہو جائیں. کیا ہوا بھائی؟ کہ بھائی بلی راستہ کاٹ گئی، یہ بڑی منحوس بات، بس اگر میں آگے گیا تو کام نہیں ہوگا میرا. یہ بات جاہلوں کا عقیدہ ہوتا ہے، گاڑی کے آگے سے گزر گئی، اپنے آگے سے گزر گئی، وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں. آج کل تو الحمدللہ پھر بھی اس کا چلن ذرا کچھ کم ہو گیا، ورنہ بچپن میں نے اپنے ضرور سنی تھی یہ باتیں، اور ممکن ہے کہ بعض علاقوں میں ہوں اب بھی، اور یقیناً ہوں گی. جہاں جہالت کا دور دورہ ہے اور علم نام کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے، تو عام طور پر ایسے علاقوں میں یہ ساری چیزیں مشہور ہوتی ہیں. اب کوئی آدمی گھر سے باہر نکلا کام پر جانے کے لیے، ضرورت ہے نہیں چاہے اس کی بیوی نے اس کو آواز دی ہو پیچھے سے کہ میں نے کہا ذرا سننا، بس پھر ایسا لگتا ہے 12 بج گئے شکل پر، کیا ہوا؟ ارے بھائی تم نے بس میں نکل گیا تھا، تم نے مجھے پیچھے سے آواز دی، اب جو ہے کام نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے تھے بھائی رات کو سانپ کا نام مت لو، رسی بولو، رسی سانپ کاٹ لے گا. اگر تم نے یہ کہا کہ بھائی رسی تو سانپ آ جائے گا رات، اس لیے رسی بولا کرو، سانپ نہ بولو. تو اس قسم کی بدشگونیاں بدفالیاں لوگوں میں مشہور و معروف ہیں. تو اس قسم اسی طرح الو کہیں بول گیا تو لوگ بھائی بڑا منحوس علاقہ ہے. ہمارے یہاں الو نحوست کی علامت ہے، اور امریکہ میں الو خوشبختی کی علامت، وہاں تو شناختی اور جو وہ ووٹ ڈلتے ہیں تو علامتی نشان الو بھی رکھتے ہیں. وہ منحوس جانور نہیں ہے، نحوست اس میں نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اس جانور کو الو کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ الو بہت عقل مند جانور. بعض نے کہا کہ الو سے زیادہ عقل مند جانور ہی کوئی نہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ کون سا جانور عقل مند ہے اور کون سا نہیں ہے، لیکن اس قسم کی بدشگونی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح سے فرمایا کہ علاج کے طور پر جسموں کو داغنا، پہلے زمانے میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور بیمار بھی ایسا کہ صحتیاب نہیں ہو رہا، تو پھر لوہے کو آگ پر گرم کرتے تھے، اور جب وہ آگ جیسا ہی ہو جاتا تھا تو جسم کو داغ دیا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے یہ، خالص تصور سے ہی جھرجھری آ جاتی ہے آدمی کو۔ آج کل بھی لوگوں نے داغنے کے عمل شروع کر رکھے ہیں، بعض اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ صاحب فلاں کا جسم جو ہے وہ داغا ملا، لوہے سے داغا ہے، کسی نے سگریٹ سے داغ دیا، الیعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال زمانہ جاہلیت میں یہ کام ہوتا تھا کہ بیماری کے علاج کے طور پر آخری حربہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہے کہ اس کے جسم کو آگ سے داغ دو، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس سے ضرور شفا ہو جائے گی۔ تو تکلیف یقینی اور فائدہ غیر یقینی، وہ تکلیف تو یقینی ہوگی لیکن فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا علم نہیں۔ ایک تو اس لیے منع کیا شریعت نے اس عمل سے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، جو لوگ ایسا عمل کرتے ہوں گے تو وہ بغیر حساب و کتاب کے نہیں جائیں گے، تو اسے فرمایا کہ جو یہ ان عمل سے بچتے ہوں گے ان کے لیے فرمایا کہ یہ چار کام جو نہیں کرتے، چونکہ یہ سارے کام اس زمانے میں ہوتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آج بھی اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو جائز نہیں، بلکہ آج بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے جانوروں کو داغتے ہیں لوہے سے، کسی کے کان پر نشان لگا دیا، کاٹ دیا، کسی کے جسم کے کسی حصے پر، اور وہ علامت کے طور پر ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا گدا ہے، بعض گدوں پہ بےچاروں کو اسی طریقے سے جو داغ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے، یہ انتہائی بے رحمی کا سلوک ہے جو جانوروں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ بعض تو کان کاٹ دیتے ہیں باقاعدہ اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نشانی کے طور پر ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی میں وہ عمل بھی آ جاتا ہے جو لوگ جسموں کو گدواتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جاہل لوگ اپنا نام لکھواتے ہیں، آج بھی یہ شوق موجود ہے، عید بقرعید پہ میں نے بعض جگہوں پر دیکھا کہ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جناب جسموں کو داغ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اس کو داغنے کے بعد اس میں رنگ بھر دیتے ہیں، پھر وہ رنگ نکلتا نہیں۔ بعض جو ہے وہ ہندوؤں میں تو یہ عام سی بات ہے، کوئی سانپ، دس رنگ کا سانپ والا جو ہے وہ شکل بناتا ہے، اور دس شکلیں ہوتی ہیں، اس کی دس منہ ہوتے ہیں، اور کوئی مختلف قسم کے جو ہیں یہ اس قسم کے وہ کام کرتے ہیں، تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جسموں کو گدوانا، بعض مور کی شکل بنا لیتے ہیں، بعض جو ہے وہ مختلف قسم کے جانوروں کی شکلیں، اور بعض نام اپنا گدواتے ہیں، تو یہ گدوانا بھی جائز نہیں، حرام کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال منع فرمایا کہ جو لوگ علاج کے طور پر ہی صحیح لیکن اگر وہ داغتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں، منع فرمایا۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے تو کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوں اور اس پر توکل کرتے ہوں پورے طور پر، تو یہ چار قسم کے لوگ نہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں، نہ جانوروں کو یا انسانوں کو علاج کے طور پر داغتے ہوں، نہ بدشگونی لیتے ہوں، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتے ہوں، یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بس، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وہ لوگ تو حریص تھے ان چیزوں کے، حضرت وقاشا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے میرے لیے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان میں داخل ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سنے تو اور صحابہ کو بھی شوق ہوا، ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیے، آپ نے فرمایا سبقہ کبھی اکاشا، کہ اکاشا تم پر سبقت لے گیا، اب ہر ایک کے لیے یہ دعا نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ فرمائے، لیکن اپنے طور پر دعا کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا معاملہ تو اور، وہ تو یقینی طور پر مقبول دعا ہے، لیکن کسی اور کو روکا نہیں آپ نے کہ تم مت کرنا، تو اپنے طور پر اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے، اور اگر حساب و کتاب بھی ہو تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہو، کہ اللہ آسان حساب ہم سے لیجئے بس، جس میں آدمی چھوٹ جاتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث میں اس لیے سنا دی کہ اللہ رب، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو امت کے کثرت پر فخر کیا اور آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اور دوسرا یہ کہ اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے کہا گیا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو بعض لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ صاحب جھاڑنا پھونکنا جائز نہیں بالکل. جیسے کہ میں نے کہا نا ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکلیہ اس کو حرام کہتا ہے, حالانکہ قرآن و حدیث میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکلیہ یا مطلقاً حرام نہیں ہے, بلکہ وہ شرک یا وہ منتر جنتر جو ایسے کلام پر مبنی ہوں جو شرکیاں ہوں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا, یا پھر اس میں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو, یا ایسے کلام پر مبنی ہوں کہ جو اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آتے ہوں. بعض لوگ اس طرح کا کلام پڑھتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا, تو جو سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھی شک میں ڈال رہا ہے نا, تو شک کا کام نہ کرو بلکہ یقینی کام. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, آپ نے خود یہ تلقین فرمائی کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے لیے دعا کرو, اذهب الباس رب الناس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤ, یہ دعا کرو لا یغادر سقما, اور یہ دعا کر کے تم اس پر دم کر دو, پھونک مار دو. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ تھوک دو, یعنی ایسے پھونک مارو ستکاروں کے تھوڑا سا تھوک بھی اس کے اوپر آ جائے, اس طرح سے ستکار دو. تو اللہ تعالی کے جب بات یہ ہے کہ اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اے وہ ذات جو لوگوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی ذات ہے, اے اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیجیے, اس کو شفا عطا فرمائیے, ایسی شفا عطا فرمائیے کہ جو پھر اس کو اس بیماری بالکل نہ چھوڑے اور بالکل صاف ہو جائے بیماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی, یہ بھی فرمایا کہ جب تم جاؤ بیمار کے لیے اس کو تسلی دو اور اس کو کچھ خاص الفاظ کہو کہ انشاءاللہ لا باس طہور انشاءاللہ, اور ساتھ میں فرمایا کہ تمہارے کہنے سے ہوگا کچھ نہیں, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, لیکن تمہارے اس عمل سے اس کو تسلی ہو جائے گی. اگر ڈاکٹر اچھا ہو اور مریض کو تسلی دے تو آدھی بیماری تو اس کی ویسی چلی جاتی ہے, لیکن اگر آج کل کے ڈاکٹر ہوں معمولی سا مرض ہو لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ بھائی بس 5 منٹ رہ گئے تھے مرنے میں, اچھا ہوا میرے پاس آ گئے, اگر 5 منٹ نہ آتے تو تمہارا جنازہ نکل جاتا گھر سے. تو اس طرح اتنا ڈراتے ہیں, یا یہ کہ بھائی اس کام کو تو کرا لو بس ابھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کی پھر کوئی گارنٹی نہیں, بےچارا آدمی مرتا کیا نہ کرتا, اس کو کرانا ہی پڑتا ہے. ایک صاحب کے یہاں ولادت کا معاملہ تھا, آغا خان میں ان کی ڈلیوری تھی, جو ڈیٹ ان کو دی تھی کہا کہ بس اس ڈیٹ میں آ جانا بھائی ورنہ پھر ہم ذمہ دار نہیں. میرے پاس آئے, میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو ایک آدھ دن اگر اوپر ہو جائے جو ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے تو ایسی کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی, لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی بات ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے, یا ان کے آلات یہ بتا رہے ہیں کہ بچے کا دم گھٹ رہا ہے اور بغیر آپریشن کے چارہ نہیں ہے, تو بلا شبہ آپ کرا لیں, لیکن اگر اس قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو پھر ایک آدھ دن 10 دن اوپر ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں, یہ معمولی بات ہے. پھر یہ کہ حساب کتاب ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے تو کمپیوٹر تو انسان نہیں بنایا ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 9 مہینے ہو گئے اور ممکن نہ ہو تو 9 مہینے میں کسی وقت بھی ڈلیوری ہو سکتی ہے, لیکن کچھ اور ایام بھی اوپر ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں, بہت زیادہ گھبرانے کی. تو بہرحال انہوں نے جس تاریخ کو بلایا تھا وہ گئے نہیں, تقریباً 10 دن بعد گئے جب انہوں نے تکلیف محسوس کی, اور الحمدللہ نارمل ڈلیوری ہوئی, آپریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑی. لیکن اگر وہ 10 دن پہلے چلے جاتے تو اپنی بوٹی کے لیے بکرا تو ذبح کر ہی دیتے. آج کل لوگ بوٹی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح کر دیتے ہیں کہ بھائی کاٹ دو, اس نے تو ایک پاؤ گوشت ہی لینا ہے لیکن دوسرے کا بکرا ضرور کٹوا دیں. تو آج کل یہی معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے بس, اللہ ماشاء اللہ جہاں برے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی بہرحال موجود ہیں, لیکن اب تعداد ان کی کم ہو گئی, آٹے میں نمک کہہ لیجیے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے ایسے مخلص لوگ ہوتے تھے, ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر تقی مرزا اللہ ان کی مغفرت کرے انتقال ہو گیا, انہوں نے ایک دوا بھی ایجاد کی ہارٹی کے نام سے, جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کے لیے, دھڑکنوں کو درست رکھنے کے لیے, سانس کی بحالی کے لیے, یا جو ہے وہ ان کو خود بھی کینسر تھا. ڈاکٹروں کے پاس گئے, انہوں نے کہا بس 6 مہینے زندگی, خوب کھاؤ پیو, موج اڑاؤ, اس کے بعد پھر مر جاؤ. تو کہنے لگے کہ بھائی میں پریشان تو ہوا, ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے وہ. پھر کہنے لگے میں نے اپنا علاج خود شروع کیا, اور مطالعہ کرنے کے بعد, تحقیق کے بعد ایک دوا جس کو میں نے کہا ہارٹی کے نام سے انہوں نے بنائی, وہ بھی ایجاد کی. 13 سال زندہ رہے, اور اس کے بعد تبھی موت مرے. 13 سال کے بعد انتقال ہوا ان کا. تو بات یہ کہ اس کا علم تو اللہ رب العزت ہی کو ہے کہ کون کب مرے گا, کس کی موت کتنا وقت باقی ہے. تو 10 منٹ باقی ہونا یا 2 گھنٹے آنا یا صاحب بس بس صحیح وقت پہ آ گئے ورنہ ختم ہو جاتے, اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, ہم تو جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تو ہوگا کچھ نہیں ہمارے کہنے سے, لیکن اگر اس کو تسلی دے دی جائے تو انشاءاللہ اس کا دل بڑھ جائے گا, مجھے یقین ہے. بلکہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب ان کے والد بیمار ہوئے, تو میں بھی دیکھنے کے لیے گیا ہسپتال میں عیادت کے لیے, حضرت بھی وہاں موجود تھے. تو میرے سامنے اپنے والد کو انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ ماشاءاللہ آج تو آپ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں, آپ کے چہرے پہ بہت رونق ہے اور پہلے سے بہتر محسوس ہو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ, گھبرانے کی بات نہیں. تو یہ تسلی دینا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ان جملوں سے اگر مریض خوش ہو جاتا ہے یا اسے تسلی ملتی ہے تو ہمیں ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال اثرات رکھتے ہیں الفاظ, جب وہ جنتر منتر اپنے اندر اثر رکھتے ہیں تو اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب الفاظ میں کیا اثر, کوئی اثر نہیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. تو میں نے کہا برا مت مانیے, ایک آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی یہ میرے والد محترم ہیں تو اس کا اثر آپ کے اوپر اچھا ہوگا, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تیری ماں کا قسم ہے تو کیا اچھا لگے گا تمہیں, فوراً اٹیک ہوگا آپ کے دل پر. اس سے پتہ چلا کہ الفاظ اثرات رکھتے ہیں, اس لفظ کا اثر اور ہوگا, اور اگر والد محترم کہہ کے کہیں گے تو اس لفظ کا الگ اثر ہوگا. تو الفاظ کے اندر تاثیر تو ہے, بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تاثیر اور خاصیتیں مختلف چیزوں میں رکھی ہیں. ایک طاقت وہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, ایک طاقت وہ جو گھوڑے میں ہے, ایک طاقت وہ جو شیر میں ہے, ایک چیتے میں ہے. اسی طرح پھر اللہ نے جنات کو طاقتیں دی ہیں, شیاطین کو دی ہیں. ہمیں جو چیزیں غائب ہیں وہ نظر نہیں آتی, لیکن شیاطین دیکھ سکتے ہیں. جنات کو یہ طاقت حاصل ہے پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے کی, قوت اللہ نے انہیں دی ہے. ہم اگر امریکہ اڑ کر جانا چاہیں تو ممکن نہیں ہے, لیکن اگر وہ جانا چاہیں تو اڑ کے جا سکتے ہیں بغیر جہاز کے, انہیں جہاز پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کوئی ایئر لائن کا ٹکٹ لے گئے جن صاحب جو امریکہ تشریف لے گئے. تو اللہ نے ان کو یہ خاصیتیں یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں, اس لیے بعض وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ان کو نظر آتی ہیں. اب کوئی چیز غائب ہو گئی, کوئی شخص جو شیطانی عمل کر رہا ہے اس نے اس عمل کے ذریعے سے, اور شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ وہ شیاطین ایسے الفاظ پر جو شرکیہ ہوں, کفریہ ہوں, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں, انسان اسلام کی سرحد سے نکل کر کفر میں داخل ہوتا ہو, تو ایسے لوگوں کی مدد یہ شیاطین یہ جنات کیا کرتے ہیں. ان کو پھر وہ ایسے الفاظ بتلا دیتے ہیں کہ تم یہ الفاظ پڑھو گے کہو گے تمہارے عمل میں اثر پیدا ہو جائے. اور اس نے یہ عمل پڑھا, اس شیطان نے وہ چیز لا کر فوراً دے دی, اور اس نے کہا کہ لو بھائی یہ تمہارے پیسے گم ہو گئے تھے, یہ لو مل گئے. یا یہ کہہ دیا کہ صاحب فلاں جگہ, اس کو کہنا کہ فلاں جگہ رکھے ہوئے مل جائیں گے. لوگوں نے سمجھا بڑا پہنچاؤ بزرگ, لیکن اس کی حقیقت یہی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی طرف اس قدر جانا کہ آدمی بس اسی کا ہو کر رہ جائے اور کسی طرف جائے نہیں. ایک صاحب ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے, اب نہیں آتے, لیکن آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے بڑا کاروبار دیا تھا, بہت بڑا کاروبار تھا, لیکن وہ کسی عامل کے پاس جانے لگے, اور جا گئے تو ایسے گئے کہ انہی کے ہو کے رہ گئے. اب ان کے گھر والوں نے بیچاروں نے مجھ سے آ کے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ کام کرتا تھا, کام سارا چھوڑ دیا, اس کو بھی ایک ایسا آدمی مل گیا کہ جناب جو رات دن اس کے پاس بیٹھنے والا, ڈیل ڈول سے بھی جناب وہ لگتا تھا, اور میں نے خود دیکھا اس کو تسبیح پڑھتے ہوئے, تو وہ 1000 دانے کی تسبیح تھی موٹی موٹی, تو ایک تسبیح جو پڑھتا تھا تو ایک دانے میں اتنے ایسے 100 الفاظ تو پوری 100 دانے تو نکل جاتے ہوں گے اور بس وہ 1000 ہو گئے. اس کے بعد جناب اس نے وہیں سے بیٹھ کے پھونک ماری جو آخری آدمی بیٹھا ہے پہنچ گئی. بات تو آپ نے سنا ہوگا, پیر سپاہی اور کئی کئی آئے تھے جو اسپیکر پہ مائک پر دم کرتے تھے اور لوگ بوتلیں کھول لیا کرتے تھے. ایک اور صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے موبائل پہ دم کرتے ہیں. امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کہتا جی یہ مسئلہ ہے, کہ اچھا ٹھیک ہے میں دم کر دیتا ہوں. پڑا اس نے چھو, یہ میرے سامنے خود آنکھوں دیکھی بات ہے, یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی سے سنی ہو, بلکہ ایک دعوت میں شریک میں نے خود دیکھا. وہ شخص موجود بھی اب بھی ہے. تو وہ موبائل پہ دم کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعتدال والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں بلا شبہ وہ جائز ہیں, جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے آدمی کو رک جانا چاہیے, اور اعتماد و یقین اللہ کی ذات پہ کرے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اپنی ہی کسی بدعملی کی بنا پر ہم کسی نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا ویسے ہی ابتلا کے طور پر بدعملی بھی نہیں ہے. بعض اوقات نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, اچھے اعمال بھی اختیار کر رکھے ہیں, پھر بھی تو بعض اوقات ابتلا ہو جاتی ہے. کچھ شیاطین جنہیں تنگ کرنے پر تو پھر بھی اللہ کی مدد مانگے. سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کیجیے روزانہ, سورہ بقرہ روز پڑھیے. حدیث شریف میں اس کے بڑے فضائل آئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر و برکتیں بھی ہوں گی, اور ساتھ میں جو شیاطین ہیں وہ بھی, ان سے بھی نجات ملے گی. آیت الکرسی پڑھ کے دم کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ساری زندگی رہا کہ ہمیشہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 3-3 مرتبہ, اور بعض روایت میں آتا کہ سورہ کافرون 3-3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے سونے سے پہلے, پھر اپنے چہرے پر ان ہاتھوں کو پھیرتے, اس کے بعد پھر اپنے سر پر پھیرتے, اور پھر اپنے جسم پر جہاں تک بھی آپ کے ہاتھ پہنچتے پورے, اور دائیں ہاتھ پر, بائیں ہاتھ پر, پھر پیچھے پورے جسم پر آپ. یہ دم ہی تو ہے بھائی, یا اور کوئی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور ایسی حالت طاری ہو گئی کہ آپ سے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے جاتے تھے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مزاج شناس تھیں اور رازدار بھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ عمل کرتے تھے, چنانچہ انہوں نے خود پڑھی ان صورتوں کو, پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھوں پر دم کیا, اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی آپ کے چہرے پر اور پورے جسم پر پھیر دیے, اور فرماتی تھی کہ میں نے یہ سمجھا کہ جو برکت آپ کے ہاتھ میں ہے وہ میرے ہاتھ میں کہاں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پر پھیرا. یہ عمل خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور الحمدللہ میرا اپنا بھی معمول ہے, اور آپ کو بھی میں بتا دوں کہ ہمیشہ سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معمول میں رکھا اور اس کا حکم بھی دیا. سوتے وقت بھی اس کی تلاوت کیجیے, خاص طور پر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے سوتے تھے, اپنے آپ پر دم کر کے پورے سوئیے. ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں, دعا سے فارغ ہونے کے بعد یا سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد, اس سے ان دونوں صورتوں کا یعنی فلق اور ناس کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے ہی بچائیں گے. اس میں یا یہ صورتیں نازل ہی اس لیے ہوئی کہ آپ پر جادو کر دیا گیا تھا, اس جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائیں, جس میں 11 آیتیں اور 11 گٹھیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں یا کسی چیز میں اس کو انہوں نے کر کے رکھا تھا وہ جادو. تو جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے وہ گٹھاں بھی کھلتی جاتی تھی. تو اگر اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کو آدمی اپنا معمول بنا لے اور پھر کسی طرف توجہ مت دے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی جادو اثر نہیں کرے. لیکن ہو اعتماد اور یقین, جو چیز یقین کے ساتھ کی جاتی ہے اپنے اندر اثر رکھتی ہے, اور اگر یقین نہ ہو تو بھائی پھر سارا قرآن پڑھ لو, اس کے لیے بیکار. اعتماد اور یقین سب سے بڑی چیز, اللہ پر یقین کرتے ہوئے. اسی طرح اور بھی بہت سے معمولات ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک بستی سے گزرے, اور اس وقت آپ کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تھا, تو انہوں نے بستی والوں سے چاہا کہ وہ ہمیں کچھ کھانا وانا دیں تاکہ مسافر لوگ ہیں, لیکن انہوں نے کچھ دیا نہیں نہ ان کی مدد کی. خیر انہوں نے بیچاروں نے پڑاؤ ڈال دیا بستی سے باہر. اللہ کی شان یہ ہے کہ بستی کا جو سردار تھا اس کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا, اب وہ اپنے بستی میں جب اس کو درد شدید ہوا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کوئی ہے جنتر منتر والا جو پڑھ کر دم کرے اور اس کا اثر ختم ہو جائے؟ تو اس وقت بستی میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اس پر دم کرتا اور اس کا وہ زہر زائل ہو جاتا یا اسے شفا ہوتی. کسی نے کہا کہ بھئی بستی سے باہر کچھ لوگ آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر کہو تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ان میں کوئی آدمی ایسا ہو. چنانچہ بستی کے لوگ وہاں گئے، ان سے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بھئی آپ میں کوئی آدمی ایسا ہے، ہمارے سردار کو جو ہے وہ ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، تکلیف شدید ہے. تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تم ہمیں اس پر کچھ اجرت دو گے. یعنی یہ کہا غالباً 30 بکریاں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ عمل معلوم تو تھا نہیں، لیکن اتنی بات تھی کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اور جب انتر منتر الٹے سیدھے کلاموں میں یہ طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اثرات رکھتے ہیں، تو اللہ کے کلمات میں اور اللہ کے کلام میں یہ اثر نہیں ہوگا. یہ دل میں خیال آیا، اور یہ سوچ کر میں نے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اللہ کا کلام بابرکت ہے اور میں اس کو پڑھوں گا. تو سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھ کر دم کی. جیسے جیسے دم کرتے جاتے تھے اس کے زہر کا اثر اور اس کی شدت ختم ہوتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ شفا پا گئی. اور بعد میں انہوں نے ایک ریوڑ بکریوں کا دے بھی دیا جسے یہ لے کر آ گئے. لیکن بعد میں پھر خیال آیا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ لینا ہمارے لیے جائز بھی تھا کہ نہیں، ہم نے اجرت کے طور پر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھی دی گئی بعد میں جب پہنچے کہ ابھی اس طرح معاملہ ہوا، اور ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس مرض کے لیے شفا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ سوچتے ہوئے بس کہ اللہ کا کلام ہے اس میں یقیناً شفا ہوگی، میں نے پڑھ کر دم کر دیا تھا. تو آپ خوش ہوئے ان کے اس عمل سے، اور آپ نے فرمایا کہ جو بکریاں ریوڑ تمہیں مل گیا وہ بھی تم رکھو. تو گویا آپ نے اس کو بھی جائز قرار دیا. اسی لیے فقہائے کرام نے کہا کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے، یعنی خالصتاً یہ مقصد ہو اس کا، پیسے کمانا مقصد نہ ہو، لیکن اگر وہ یہی کام کرتا ہے اور اس سے مقصود اس کا یہ ہو کہ لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں، اور صحیح کلام پڑھ کر دم کرتا ہے یا کوئی پڑھنے کی چیز بتلاتا ہے، تو ایسے کلام پر اجرت لینا جائز ہے ناجائز نہیں. البتہ وہ معاملہ نہ کرے جو لوگوں نے شروع کر رکھا ہے کہ لوگوں کی جیب کاٹنا شروع کر دے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، ان کی تکلیفیں دور ہوں، لیکن بالکلیہ اس میں اتنا انہماک ہو جانا کہ ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ دے آدمی، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہرحال بات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لمبی ہو گئی، میں آئندہ جمعہ کچھ اگر اللہ نے چاہا تو عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعتدال و راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے کلمات شرکی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس درجے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہمارے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، جائز قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ حلال کو حلال سمجھنے کی، حرام کو حرام جاننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی اور حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.